أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجيغا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اقتصادی بحران کا خوف کافی لوگوں کو یہاں لے آیا ہے. آج اس بحران کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوگا, آج اور چیزوں کا تذکرہ بھی ہوگا. کئی چیزیں ہیں جو آج کے لیے نظر میں رکھی گئی ہیں, ذہن میں ہیں. ان میں سب سے پہلے ظاہر ہے دنیا کے ظاہری طور پر سب سے زیادہ طاقتور ملک کے صدر کا انتخاب ہے, جس نے پوری دنیا کے اندر ایک شوق کریٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. تعجب کی بات کیا ہوئی ہے, لوگوں میں اتنا ایکسائٹمنٹ کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات بن سکتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بلیک پریزیڈنٹ سب سے پہلے, اور دوسرا یہ کہ بیک گراؤنڈ اس کا مسلم بیک گراؤنڈ ہے. ایک طرف سے وار اگینسٹ ٹیرر ہو رہی ہے اور آٹھ سال سے سات سال سے اس کے اندر امریکہ مشغول ہے, اور اسی ملک کے اندر ایک ایسا صدر انتخاب ہو رہا ہے جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم بیک گراؤنڈ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی ہمبل ٹائپ کا ہے, اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھیں کہ بھائی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی آدمی آگے بڑھ کر آیا ہو. چوتھا معاملہ اس کے نعرے ہیں, اس نے بہت انقلابی ٹائپ کے نعرے لگائے ہیں اور اس میں مثلا تبدیلی کی بات کی گئی ہے کہ ہم پورے امریکی نظام کو ہم تبدیل کر دیں گے. ایک دو فنڈامنٹلز کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے بالکل پکچر کہ یہ کیا ہونے والا ہے چند عرصوں میں. البتہ ہم پاسبلٹیز کے آدمی بات کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کیا ہونے والا ہے خدا جانتا ہے کیا ہونے والا ہے, لیکن کچھ پاسبلٹیز پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکی سیاست میں امریکی صدر کا کردار کتنا ہے, پہلے اس کو طے کر لیا جائے. ہمارے پاس کسی بھی ملک کی سیاست کو سمجھنے کے دو لیولز ہیں. ایک آپ اس کی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں اس ملک کے قومی مفادات کیا ہیں, اور صدر ظاہر ہے اس ملک کے قومی مفادات کو فالو کرے گا. ایک دفعہ آپ لمبی مدت میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ لمبی مدت میں کیا ہونا ہے, اس کو آپ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کم مدت میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کم مدت میں کیا ہونا ہے, اس کو آپ ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں. کسی بھی صورت میں کوئی بھی امریکی صدر اسٹریٹجی ڈیفائن نہیں کر سکتا, کوئی بھی امریکی صدر یہ کام نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر آئے گا وہ آٹھ سال سے زیادہ نہیں آئے گا, دو ٹینیور لے گا, اس کے بعد اس کو جانا ہی جانا ہے, تیسرے دور میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو آٹھ سال میں آنے والا کوئی بھی آدمی اسٹریٹجی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے, جبکہ اسٹریٹجی کی کم از کم مدت 25 ایئرز ہے. اس کا مطلب ہے ملک کی اسٹریٹجی پریزیڈنٹ ڈیفائن نہیں کرے گا. اچھا, ملک کی اسٹریٹجی اگر پریزیڈنٹ ڈیفائن نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ ہر ملک کے اندر تحقیقی ادارے ہوتے ہیں جس کو امریکہ کے اندر تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے. تقریباً امریکہ کے اندر 400 تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں جو مختلف علاقوں اور مختلف مسائل کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھنک ٹینکس اپنی اپنی رپورٹس بناتے ہیں, یہ رپورٹس امریکہ کے مختلف محکموں کے اندر جاتی ہیں, امریکہ کے مختلف افراد کے پاس جاتی ہیں, اس میں سے کسی ایک کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. یعنی امریکی صدر نہیں ہوتا جس نے یہ بتانا ہو کہ ہمارا ملک 20 سال کے بعد کیا کرے گا, 25 سال کے بعد کیا کرے گا. اس کے سامنے ایک اسٹریٹجی رکھی ہوتی ہے, اس اسٹریٹجی کے تحت اس نے چلنا ہوتا ہے. انتخاب اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں کہہ سکتے ہیں لاٹھی استعمال کرنی ہے یا مٹھائی استعمال کرنی ہے. کیا استعمال کرنا ہے, لالچ دے کے کرنا ہے, مار کے کرنا ہے, یا دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں, مارو گے بھی کھلاؤ گے بھی دونوں کام کرو گے. اسٹائل یہاں سے امریکن پریزیڈنٹ ڈیفائن کر سکتا ہے کس اسٹائل کے تحت آپ نے کرنا ہے. لیکن نیشنل انٹرسٹ پہلے سے ڈیفائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹریٹجی 25 سالہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی چیز موو نہیں ہو سکتی. اب اوباما کے کیس میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جو اصلی ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی وہ جو ہڈن ہینڈز ہیں بہت اسٹرانگ ہیں, وہ امریکہ کی ہر چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے, کیا یہ آدمی ان سے نکل کر آیا ہو, ان سے ہٹ کر آیا ہو؟ یعنی وہ جو اندر کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسا آدمی آئے اور وہ آ گیا. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ اس نے کچھ پازیٹو چیزیں پیش کی ہیں. مثال کے طور پر اس نے جو اپنی کمپین چلائی ہے, الیکشن کمپین, اس کے اندر جو ڈونیشنز استعمال کیے ہیں وہ موسٹلی چھوٹے ڈالر استعمال ہوئے ہیں, یعنی چھوٹے ڈونیشنز استعمال ہوئے ہیں, $5, $25, $50 ایسے استعمال ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ اس نے پبلک کا سہارا لیا ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ اس اوور آل ایڈمنسٹریشن سے نکل کر کوئی آدمی آ گیا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتی تھی, ایک نیا آدمی آ گیا, یہ نہیں ہوتا ہے. پھر یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کا کوئی کوشچن نہیں ہے, اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس کی کہ ایک ایسا آدمی آ جائے جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے بالکل اگینسٹ تھا اور اچانک سامنے آ گیا. ایسی کوئی کہانی وہاں پاسبل نہیں ہے. یہ سارا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اتنے اس کے اندر فلٹر لگے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے. پھر اوباما کی انٹرپریٹیشن کیا کی جائے؟ دو انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھنے یہ آئے کن حالات میں ہیں, امریکہ کی سیاست میں اس وقت کا جو ٹائم ہے یہ کیسا ٹائم ہے, پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ضرورت پڑ رہی تھی یا نہیں پڑ رہی تھی. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. ملک امریکہ کئی اعتبار سے اپنی تباہی کے آخری سرحد پر ہے, تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. کئی اعتبار سے اقتصادی لحاظ سے, پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے اقتصادی نظام کے اوپر بات کی تھی, آپ کی خدمت میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ اقتصادی لحاظ سے شدید برائی کی حالت میں ہے. اور شاید اگر میرے ذہن سے نکل گیا ہو, میں نے نہ عرض کیا ہو, تو میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ایسا قرضہ آ جائے کہ آپ کی مثال کے طور پر ایک سال کی تنخواہ سے زیادہ ہو اور آپ کا ماہانہ خرچہ آپ کی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ ہو, فرض کیجئے میرا ماہانہ خرچہ 15,000 روپے ہے اور میری تنخواہ 10,000 روپے ہے, اس کے بعد جو میرے اوپر قرضہ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے, صحیح ہے؟ اب سوال یہ, کیا میں یہ قرضہ اتاروں گا کبھی؟ کیسے اتار سکتا ہوں؟ میری تنخواہ 10,000 روپے ہے, میرا ماہانہ خرچہ 15,000 روپے ہے, میں تو مہینے کے خرچے کے لیے بھی قرض لوں گا, اس کے بعد جو میرے اوپر قرضہ ہے وہ میری ایک سال کی تنخواہ سے زیادہ پڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ اس قرضے کے اترنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو امریکہ میں ہے. امریکہ کا سالانہ خرچہ اس کی انکم سے کہیں زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے ڈیفیزٹ ہے, نیٹ ڈیفیزٹ ہے, اور اس ڈیفیزٹ کے ہوتے ہوئے جو قرضہ ہے وہ اس کے سالانہ خرچے کے نزدیک پہنچ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اترنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو رقم ہے وہ آسمانی فگر ہے, ایسٹرونومیکل فگر, $11 trillion. جس کسی کے بھی ہیں وہ کسی ہاسپٹل میں جگہ تلاش کر لے, ظاہر ہے کہ ایک کے نہیں ہیں, کئی ملکوں کے ہیں, اداروں کے ہیں, اس کے ہیں, اس کے ہیں, لیکن اس $11 trillion کے اترنے کا کوئی امکان نہیں ہے. امریکہ اس کے لیے کیا کچھ کرے گا کیا نہیں کرے گا, اس کے اوپر کچھ تھوڑا پہلے بات ہو گئی تھی. اس وقت بہرحال امریکہ اقتصادی لحاظ سے انتہائی بری صورتحال میں. اگر آپ کو کوئی تفصیلی رپورٹ دیکھنی ہو تو ایک ادارہ ہے میری لنچ نام کر کے, اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو ای میلز کے اوپر کافی سرکولیٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو نہیں ملی ہو تو اپنے کسی بینکنگ سیکٹر سے ملے ہوئے دوست سے کہہ دیجیے گا کہ بھائی وہ کہیں رپورٹ اگر ممکن ہے تو آپ کو بھیج دے, بہت تفصیلی رپورٹ ہے, اس کو پڑھ لیجیے. بینکنگ پہ ایک لطیفہ, میں نے کئی لطیفے پہنے ہیں, پچھلی دفعہ آپ کو سنائے تھے, آج پھر ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. اب یہ عالم ہے, آج جمعے کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا, ایک صاحب آئے, انہوں نے کچھ بات چیت کی تھی پچھلے ہفتوں میں, اور انہوں نے آ کر اپنا کارڈ دیا. کارڈ تھا RSB کا. جیسے ہی میں نے کارڈ لیا میں نے کہا دوسری جاب تو دیکھ رہے ہو نا, یہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, یہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, یہ صورتحال ہے اس کا, بینکس نہیں بچیں گے. آج آپ نے ڈان پڑھا ہوگا شاید, آج اس میں پاکستان میں کام کرنے والے فورن بینکس کے بارے میں رپورٹ آئی ہے. ایسے بینکس بھی ہیں جن کا پیسہ 80% ڈسپیئر ہو چکا ہے, 80% من جملہ سٹی بینک, اور جیسے کہ میں نے کہا RBS, RSB تو نہیں کہہ دیا تھا میں نے, آتے بھی کہہ گیا تھا, رائل بینک آف اسکاٹلینڈ اس کی حالت ہے اور دوسرے بینکس اس کے اندر ہیں, ان تمام کی حالت بہت خراب ہے. تو ابھی میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر کسی کا پیسہ سٹی بینک میں رکھا ہوا ہے تو اس کو مشورہ دینا شروع کر دو, یہ ہمارے پاس اچھا چینل ہے, یہاں سے اچھا ہے جو بولتے ہیں سنائی دے جاتا ہے, تو ابھی پیسہ نکالنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ رونا شروع کرو پھر بعد میں. تو یہ صورتحال ہے بینکنگ کی اور وہاں پر بھی صورتحال بہت خراب ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آج کی رپورٹ پڑھی ہو ڈان کے اندر, تو وہ جو اصلی ٹائکون ہے مثال کے طور پہ جے پی مورگن, اس کے بینک کو زیادہ لاس نہیں ہوا ہے, اس کے بینک کو زیادہ لاس نہیں ہوا ہے. عجیب بات یہ نہیں ہے کہ وہ جو چار پانچ نسلوں سے پیسہ چوس رہا ہے اس کو اس دفعہ بھی لاس نہیں ہوا ہے, اور اس نے کئی چیزیں خریدی ہیں اس کرائسس کے عالم میں, اس کرائسس کے عالم میں وہ کچھ خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی الٹی بات ہو رہی ہے, لوگ بیچ رہے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ الٹا خرید رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ کمانے کی کوشش کرے گا اور کر بھی رہا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے. تو امریکہ کی حالت انتہائی خراب ہے, اور میں جیسے کہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, مزید اس کے اوپر بہت دفعہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں کے اندر آپ کو بری اطلاعات بہت زیادہ ملیں گی. اپنے دماغ کو بالکل کھلے دماغ کے ساتھ تیار رکھیے جو برے حالات ابھی آپ سنیں گے. ایک تو اقتصادی حالت تھی, یہ تو چھوڑ دیجئے, سیاسی طور پر بھی امریکہ تباہی پر تھا. کیوں تباہی پر تھا؟ لوگوں کو اپنے نظام سے اب کوئی امید نہیں رہی تھی, امریکی عوام کو اپنے نظام سے کوئی امید نہیں رہی تھی, خاص کر جو جارج بش کا دو سال کا دور, دو دفعہ کا دور تھا. اچھا یہ میں پتہ نہیں کب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے یاد ہے کم از کم پچھلے سال سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, امریکی سسٹم اپنے آنے والے پریزیڈنٹ کے دوسرے دور کے آخری دو سال میں سارے فائدے اٹھا لیتا ہے. امریکی نظام ایسا نظام ہے, یہ صدر کا دو سال کا انتخاب, دو دفعہ کا انتخاب ہو سکتا ہے چار چار سال کا, تو دوسرے چار سال کے جو آخری دو سال ہوتے ہیں اس میں جتنا گندا کام کروانا ہو اس صدر سے کرواتے ہیں وہ, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو اب جائے گا تو واپس نہیں آنا ہے اس نے, تو سارے گندے کام اس سے کرواتے ہیں. اچھا اس سے جب اتنے گندے کام کروا لیتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں, جب لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو ایک نیا آدمی لاتے ہیں جو یہ ثابت کرے کہ نہیں سسٹم زندہ ہے, سسٹم میں ابھی بھی جان ہے. اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی ایک ایسے آدمی کی کہ جو آئے امریکہ کی اس گرتی ہوئی صورتحال میں عوام کو یہ احساس دلائے کہ سسٹم زندہ ہے اور سسٹم کے اندر نئے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت جان ہے ابھی. لہذا اوباما کا آنا بہت ضروری تھا اس وقت کہ وہ لوگوں کے اندر یہ امید دلا سکے. لہذا آپ دیکھیں کہ اس کو پروپیگنڈا بھی ایسے ہی مچایا ہے. مثال کے طور پر جناب وہ 100 کچھ سالہ نن جو اس نے آج تک کبھی ووٹ نہیں دیا تھا اب وہ ووٹ دینے آئی ہے, ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر وہ فلاں پیئر تھا اس کا کہیں ووٹ مس ہو گیا تھا, وہ آدھی دنیا کراس کر کے ادھر پہنچے ہیں تاکہ اپنا ووٹ مس نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ سب کیوں نیوز ہائی لائٹ کی گئی ہیں؟ تاکہ دکھانے کے لیے کہ امریکی نظام زندہ ہے, اس میں ووٹ کی اہمیت ہے, دیکھو لوگ کس کس جذبے کے ساتھ ووٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد لینڈ سلائڈ وکٹری ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. آگے کیا ہوگا, کوئی نیا کام ہوگا؟ اب یہاں پر دو اصلی پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی جو میں نے پہلی آپ کو کہا ہے کہ یہ سسٹم سے نکل کے کچھ نہیں کرے گا, سسٹم سے نکل کر نہیں آ سکتا, آتا سسٹم کے اندر ہی ہے. اب دو پاسبلٹیز ہیں, یا تو آنے کے بعد 100% فالو کرے گا اپنے سسٹم کو جو پہلے سے بنا ہوا ہے, پہلا جو انتخاب کیا وہ اچھا نہیں تھا, یعنی اس سے لوگوں کو کافی سمجھ میں آنے کی لائن مل گئی ہے کہ اس نے جو پہلا انتخاب کیا, جس فرد کا انتخاب کیا, کمپلیٹ اینٹی مسلم جیوز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سیٹلرز کا حامی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اوباما کے نعروں میں نظر آتی ہو اور وہ اس آدمی کے اندر نظر آتی ہو, تو پہلا انتخاب تو بہت ہی تباہی تھا. موسٹ پروبیبلی یہ اسی لائن پہ چلے گا جس کے اوپر ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے, یہ اس کے اوپر چلے گا اور چلتے ہوئے اسی کام کو انجام دے گا جو پہلوں نے بھی انجام دینا تھا. ہاں یہ کہ زبان تھوڑی سی اچھی رکھے گا, لوگوں کے اندر امیدیں زندہ رکھے گا, ممکن ہے کچھ پاپولر اسٹیپس بھی لے, یعنی کچھ ایسے اسٹیپ لے جس سے عوام کو خوشی بھی رہے گی. دوسرا ایک امکان بھی ہے, دور کا ہے لیکن امکان ہے, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی آیا ہے, آیا تو ایڈمنسٹریشن کے سائے میں ہی ہے, باہر نکل کے نہیں آ سکتا. آنے کے بعد احساس کرتا ہے میں طاقتور ہوں, کیا میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے, امریکہ ایک آدمی کو لے کر آتا ہے, وہ آدمی آتا ہے کچھ عرصے بیٹھا رہتا ہے, امریکہ کے اشارے پہ کام کرتا ہے, ایک موقع پہ امریکہ کہتا ہے یہ کرو, جس میں وہ اپنی طاقت کم ہوتے دیکھتا ہے, کہتا ہے میں نہیں کروں گا, اور اپنی طرف سے کچھ ٹرکس لگانے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ یہی ہوتا ہے کہ واپس جاتا ہے, ظاہر یہی ہونا ہے. بہترین مثال ضیاء الحق صاحب, جس نے ایگزٹ اپنا ہوشیاری سے نہیں لیا تو ایگزٹ بہت برا ہوا اس کا, ٹھیک ہے. میں جب بھی ان کی وفات کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے ان کا لقب یاد آ جاتا ہے, اسلام آباد میں ان کی دفن کی جگہ ابھی تک جبڑا چوک کے نام سے مشہور ہے. آپ کبھی تشریف لے جائیں تو وہاں بس والے بس پہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کہتے ہیں جبڑا چوک جبڑا چوک, اور ان کا نام پیر جبڑا ہے چونکہ ان کا صرف جبڑا بچ گیا تھا, باقی سب چیزیں غائب ہو گئی تھیں. تو بہرحال ان کا ایگزٹ اچھا نہیں تھا, صرف جبڑا رہ گیا تھا, لیکن مشرف صاحب کا ایگزٹ بہت ہوشیاری سے ہو گیا, بہت یعنی اس کے مقابلے میں بھی بہت ہوشیاری دکھائی, لیکن ہوا تھا شروع وہی ہو گیا تھا کہ مثلا امریکہ نے کہا یہ کرو, کام میں نہیں کروں گا میں یہ کروں گا, کچھ انہوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی, ایک جگہ پہ جا کے بلاک ہو گئے, کہا میں ایگزٹ لیتا ہوں, ایگزٹ انہوں نے عقل مندی سے لیا, کم سے کم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے, عزت رہی یا نہیں رہی اس کو کوئی زیادہ اہمیت دیتا بھی نہیں ہے. ممکن ہے یہاں پر بھی یہ ہو جائے, کیسے, آئے تو اوپر والوں کی مرضی سے ہیں, چونکہ ان کا ارادہ اس پر تھا کہ ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو امید دلائے, آئے تو ان کی مرضی سے ہیں, آنے کے بعد احساس کرے شاید میں کچھ کر سکتا ہوں, شاید میں کچھ کر سکتا ہوں, اور شاید اپنے پل پرزے کل پرزے دکھانے کی کوشش کرے. اگر ایسا بڑھا تو کیا ہوگا, اگر یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جو اس سے کہا گیا تھا کہ کہنا ہے کرنا نہیں ہے, اور بعد میں اس نے سوچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا جو ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے, فارغ ہو جائیں گے, یہ فارغ ہو جائیں گے. ابھی یہ ہے کہ 2008 نومبر 2008 ہے, میرے لیے بہت ساری چیزوں میں ڈیڈ لائن نومبر 2010 ہے, جس کا میں تذکرہ پچھلی دفعہ کر چکا ہوں. اگر انہوں نے گڑبڑ مچائی اور انہوں نے کام کو خراب کرنے کی کوشش کی تو 2010 کے فیصلہ کن دور سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے, صحیح ہے. اب میں کوئسچن دوبارہ بناؤں جو پچھلی دفعہ بنائی تھی, یا نومبر 2010 میں ایک جنگ ہونی چاہیے, نومبر 2010 سے پہلے پہلے ایک جنگ ہونی چاہیے, اور اگر انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ان کو فارغ ہونا چاہیے, پھر ان کو فارغ ہو جانا چاہیے. موسٹ پروبیبلی یہ اتنے بیوقوف ثابت نہیں ہوں گے, یہ وہی کریں گے جو ان کو کہا گیا ہے, تو یہ کچھ پاپولر کام بھی کریں گے جس سے لوگوں کے اندر امید رہے گی, اور کریں گے وہی جو ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کریں. نتیجہ یہ کہ یہ فراغت سے اپنا وقت گزار لیں گے, لیکن نومبر 2010 جو میں جنگ کے لیے ڈیڈ لائن بنا رہا ہوں اس کو میرے خیال میں یہ اوائڈ نہیں کریں گے, ان کو اس کو اٹیمپٹ کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. وہ جو میں میری لینڈ کی رپورٹ کہہ رہا ہوں آپ سے, اس کو آپ غور سے دیکھیے گا تو آپ اس کے گرافز کو دیکھیے گا, آپ عجیب بات یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی گراف خراب ہوتا ہے امریکہ کی اقتصاد کا, اس کے فوراً بعد ایک جنگ ہوتی ہے, اور اتنی خوبصورتی سے آپ کو اس رپورٹ کے اندر نظر آئے گا کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اگر میں نومبر 2010 کی تاریخ دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں, آپ فوراً سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پر آپ اس گراف کے اندر دیکھیں گے تو جب امریکہ کی حالت اپنے برے ٹائم پر پہنچے گی اس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی ہے, پھر جب دوبارہ برے ٹائم پر پہنچی 91 کے اندر تو صدام نے کویت پہ حملہ کیا ہے, پھر جب 2001 میں برے ٹائم پر پہنچی تو 9/11 کا حادثہ ہوا ہے, اور اب پھر 2009-2010 میں برے ٹائم پر پہنچے گی, تو کہ اس دفعہ سکون سے گزر جانا چاہیے. جبکہ ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ان پچھلے تینوں سے سب سے برا ہے, یہ بغیر جنگ کے نہیں گزرنا چاہیے. ہسٹوریکلی لاسٹ 30 ایئرس کا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر جنگ کے نہیں جانا چاہیے اس کو, یہاں پہ کوئی بڑی جنگ ہونی چاہیے. بھارت تو اوباما صاحب کے آنے میں کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, وہ یہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ پبلک کو امید دلائیں, پبلک کو امید دلانے کی کوشش کریں گے, لیکن ظاہر ہے اگر انہوں نے بہت آگے بڑھنے کی کوشش کی ان کا انجام اچھا انجام نہیں ہوگا, اور ان کا بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے پبلک کے اندر امید زندہ رکھتے ہوئے پھر اس جنگ کی طرف جائیں کہ جو میں 2010 کے اندر بہرحال ان کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد. اچھا یہاں پر کچھ میں سوالات کے جواب دیتا چلوں جو مجھ سے اس چند دنوں میں کافی لوگوں نے کیے ہیں, یعنی مختلف طریقوں سے. جب میں ایک بات مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئی, یہ پچھلے زاویے کا اتنا زیادہ ریئیکشن کیوں ہوا ہے, مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا. یا تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یار ٹف ٹائم آنے والا ہے, ہمیں کچھ ہوشیار ہو جانا چاہیے, اس وجہ سے شاید اس کا ریئیکشن زیادہ ہوا ہے. یا شاید لوگ مینٹلی پریپیئر تھے کہ کچھ ہونے والا ہے اور ہم نے کچھ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ریئیکشن ہوا. لیکن ایک بات کنفرم ہے, ریئیکشن بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا اس سے بڑی عجیب عجیب خبریں بھی سننے میں آئیں. مثال کے طور پر کسی نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ کسی خاتون نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے وہ دیکھا ہے جو آپ کے ہسبینڈ نے کہا ہے, انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگی آپ دیکھیے گا نہیں, میں ساری رات نہیں سو سکی تھی. یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی نیند اڑا دیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ سنیں, عقل مندی سے اس کے اوپر غور کریں اور اپنے لیے منصوبہ بنانے کی کوشش کریں کہ اگر یہ خراب حالات آنے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کے پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثلا کسی نے مجھے ای میل کیا میرے خیال میں اسٹیٹ سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ طے ہے کہ ایک قحط آنا ہے اور قحط اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر بیچ میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ طے نہیں ہے کہ آنے والا ہے, ہم کہہ رہے ہیں شاید نہ آئے, ہم کوئی بھائی الہی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا, شاید نہ آئے. دوسری بات یہ کس نے کہا کہ قحط جب بھی آئے گا عذاب الہی ہے, نہیں ممکن ہے ہماری غلطیوں کے نتیجے میں آ رہا ہے, ہمارے ظلم کے نتیجے میں آ رہا ہے, ہم نے کچھ ظالمانہ حرکتیں کی ہیں سوسائٹی کے ساتھ, اس کے نتیجے میں اس کے نتائج اب ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں, اس لیے قحط آ رہا ہے. نہیں کہ عذاب الہی ہے ہم اس کے مقابلے میں تسلیم ہو جائیں اب مرنے کے لیے تیار ہو جائیں, نہیں یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے. غلط کیلکولیشنز ہوئی ہیں, غلط پلاننگز ہوئی ہیں, اس کے نتیجے میں ہمیں غلط صورتحال کے سامنے کھڑے ہیں. آپ اپنی پلاننگ خود کیجیے, آپ اپنے مسائل کو استعمال کیجیے, اپنی عقل کو استعمال کیجیے. بس نہ گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ تسلیم کی ضرورت ہے. آپ اپنے وسائل کو استعمال کیجیے, اپنی عقل کو استعمال کیجیے, اپنے لیے منصوبہ بنائیے, اس منصوبے کو بناتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے. بس جو کچھ بھی ہم یہاں پہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کا سب لوگوں کو تیار کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو نا امیدی دلانے کے لیے. مثال کے طور پر کسی نے ہم سے کوشچن کیا کہ جو کچھ آپ نے کہا اس کے بعد ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ اب کوئی تبدیلی آئے گی. ہم نے مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کروایا ہے کہ جو کچھ بھی پیش آئے گا کوئی بھی طے شدہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں بس یہ ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا. کس نے کہا ہوگا ہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کے ارادے کو ختم نہیں کیا ہے. آپ کے پاس ارادہ موجود ہے, آپ اپنے ارادے کو استعمال کیجئے, اپنے لیے عقلانہ منصوبہ بندی کیجئے, اس منصوبہ بندی کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کیجئے. البتہ یہ کہ ہم پھر عرض کریں گے, کوئی یہ کہیں ہم مشکوک ہیں کہ کیا ہوگا, نہیں ہم مشکوک نہیں ہیں. خیر یہ ہمیں تقریباً کلیئر ہے کہ ہاں ہونے کیا والا ہے, یہ تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ لوگ نا امید ہو جائیں. اپنی امیدوں کو زندہ رکھیے, اپنے کام کی طرف بھرپور توجہ دیجئے, آپ ان حالات کا سامنا یقیناً کر سکتے ہیں, آپ کے اندر توانائی ہے. بہرحال امریکہ کی سطح پہ جو بات عرض کرنی تھی وہ بات عرض کر دی. اب اگلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں اور اگلے موضوع کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اگلا پھر ہمارے اپنے ملک کی صورتحال, کیا کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, بظاہر جتنے انڈیکیٹرز ہیں بالکل اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا. کوئی پازیٹو نیوز اس تمام مدت کے اندر نہیں آئی ہے. گزشتہ 3 ہفتے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کوئی پازیٹو نیوز سننے کو نہیں ملی ہے. ساری کی ساری چیزیں وہیں پر ہیں. اور وہ جو اگر 3 ہفتے پہلے ہمارے سامنے یہ ہو رہا تھا کہ فرینڈس آف پاکستان گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ کچھ دے گا, چائنا تشریف لے گئے تھے کہ وہ کچھ دے گا, اور امریکہ گئے تھے, کتنی عجیب تصویر ہے. اب ذرا سوچیے جب یہ امریکہ جا رہے تھے تو ڈیمانڈ کتنے کی تھی؟ $100 ارب کی, $100 ارب. بہت اچھا میں نے اخبار میں پڑھا, کسی نے لکھا تھا اخبار میں کہ جب پہلی دفعہ یہ آیا تھا کہ پاکستان امریکہ سے $100 ارب مانگنے گیا ہے تو سب یہ کہہ رہے تھے شاید 0 غلطی سے لگ گیا ہے, شاید 10 تھا غلطی سے 100 کے. بعد میں دیکھا نہیں, صدر صاحب فرما رہے ہیں 100. تو لوگوں نے سمجھ دیا تھا کہ بہت زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہوئی ہے. صدر صاحب نے ایک ریئیکشن دکھایا, آپ نے دیکھا وہ میڈیا سے غائب ہو گئے. یہ شرمندگی کی انتہا ہے, ابھی بھی اچھا ہے کہ غائب ہی ہیں. یعنی اتنا تو انہوں نے احساس کیا کہ ان کی بات بہت خراب ہو گئی ہے, اب کسی کے ذہن میں کوئی امید نہیں رہی ہے. اور میں مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے, کچھ دن پہلے میں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا, ایک ٹیکسی میں, کالی پیلی ٹیکسی تھی, اس کو ایک چلانے والا بیچارہ اس ٹیکسی سے زیادہ خستہ حال میں تھا. میں نے اس سے باتیں کرتے ہی ذرا اس کے زخم کو کریدنے کی کوشش کی, کیا صورت حال ہے, کس طریقے سے ہے. وہ مسلسل یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگلے سال بہتر ہو جائے گا, اس سال خراب ہے. اور وہ جتنا بیچارہ یہ امید دکھا رہا تھا کہ اگلے سال بہتر ہو جائے گا, اگلے سال بہتر ہو جائے گا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کس طرح سے بتاؤں کہ اگلے سال بہت برا ہو جائے گا. اگلے سال بہت برا ہونا ہے, یعنی کیوں برا ہونا ہے؟ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ابھی چونکہ ہم لوگ وہ راشن والے کام میں آپ کے دوست احباب ملوث ہیں, تو آٹے کا بھاؤ ہمیں بہت اچھی طرح رٹ گیا ہے. 370 روپے کی بوری مثال کے طور پر. چار دن پہلے تقریباً میرے بھائی نے, ہمارے کچھ رشتے دار اسلام آباد اور پنڈی میں ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک سے فون پہ بات کی اور ان سے کہا کہ کہاں آئے ہوئے. اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر سے 25-30 کلومیٹر دور آیا ہوا ہوں. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا آٹا لینے آیا ہوں. اس نے کہا عقل مند, 30 کلومیٹر دور چل کے آٹا لینے آئے ہو, اپنے یہاں علاقہ نہیں میں آٹا نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ہے, اور جہاں یہاں سے لینے آیا ہوں وہاں 800 روپے کی بوری ہے. ابھی نومبر 2008 ہے, اپریل 2009 میں گندم کی فصل کٹے گی. اپریل 2009 میں گندم کی فصل کٹے گی. جب فصل کٹے گی تو جو گورنمنٹ نے پرائس کسانوں کو ایشور کی ہے کہ ہم آپ سے لیں گے, اس کے حساب سے 20 کلو کا آٹا 900 روپے کا پڑے گا. یہ کوئی کیوں نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ویکلی پرائس بڑھ رہی ہے, ویکلی آٹے کی پرائس. آپ اگر کسی سے بھی معلوم کریں آخری 6 مہینے کے اندر ویکلی بڑھی یا نہیں بڑھی, تو آپ خود جا کے دیکھ لیجیے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بری خبر کہ اپریل کی جو فصل کٹے گی وہ ملز میں جائے گی, اور اس کا جو آٹا آئے گا وہ 900 روپے پہ ایسٹیمیٹ ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں 35% لوگ وہ ہوں جو پاورٹی کی ریڈ لائن کے نیچے ہیں, ان 35% کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اسے کوئی کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ دیجئے. چند مہینے ٹائم ہے, اس کو پلان کر لیجئے. پہلے دن سے اثر ظاہر نہیں ہوگا, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پچھلے میرے خیال میں جون جولائی میں بھی عرض کر چکا ہوں, پہلے دن سے اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. اثر گریجولی ظاہر ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. سیکوینس کیا ہوگی؟ نعوذ باللہ تعالی, پھر میں کہوں گا اللہ کرے سب غلط ہو. سیکوینس یہ ہوتی ہے, پہلے خبروں میں اخبار میں خودکشیوں کی خبریں آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت کلیئر انڈیکیٹر خودکشی کی خبریں بڑھنا ہے, اس کو فالو کیجئے. دیکھیے اخباروں میں خودکشی کی خبریں بڑھ تو نہیں رہی ہیں, اگر خودکشی کی خبریں بڑھتی جا رہی ہیں فوراً سمجھ جائیے معاملہ خراب ہونے والا ہے. معاملہ خراب ایکچولی ہو چکا ہے. جابس چھوٹنے کا ریشو کس حساب سے ہے؟ امریکہ میں پچھلے سال 6.5% تھا, پچھلے مہینے امریکہ میں اکتوبر میں 6.5% تھا, جو 14 سال کا ہائیسٹ ہے. ہم لوگ آہستہ آہستہ اب متاثر ہوں گے جب ہمارے فورن بینکس بند ہونا شروع ہوں گے. امریکہ میں جو جابس اکتوبر میں 6.5% لوز کیے ہیں لوگوں نے, ان میں جو ٹاپ جابس تھیں جو لوز کی گئی ہیں, سب سے زیادہ جاب فائنینس کی فیلڈ میں گئی ہیں. دوسرا آٹو موبائل انڈسٹری سے گئی ہیں. کنفرم ہمارے یہاں بھی ٹاپ جو لوز کرنے والے ہوں گے وہ بینکس نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارے انڈسٹریز ہوں گی. تو وہ طبقہ اپنی جاب سے محروم ہوگا جس کے پاس اگلے دن کے لیے بھی شاید کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں پھر کیا ہوگا. یہاں پر ڈس آرڈر ہونا چاہیے, یہاں پر شہروں کے اندر ڈس آرڈر ہونا چاہیے. یہ چیزیں کب سے شروع ہو جانی چاہیں گی, ہو جائیں گی اپنا اثر دکھانا. میرا اپنا یہ خیال ہے اگر ہم گھسیٹ پائے جولائی 2009 تک, اگر ہم گھسیٹ پائے جولائی 2009 کے بعد صورتحال بہت خراب ہونی چاہیے، کیونکہ اپریل مئی میں فصل کٹنے کے بعد کسانوں کا ملز میں جائے گا، پھر ملز سے جو پروڈکشن آئے گی میں عرض کر رہا ہوں 900 روپے کے حساب سے یہ لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، مگر یہ کہ یہ کہیں سے کوئی بہت سم آف اماؤنٹ لے کر آئیں اور اس کو سبسڈائز کر دیں آٹے کو، جو ورلڈ بینک کسی صورت میں نہیں کرنے دے گا ان کو۔ ورلڈ بینک نے ان کو 10,000 قیدوں کے اندر پھنسایا ہوا آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کہ آپ کسی چیز پر کوئی سبسڈائز ریٹ پر نہیں دیں گے۔ تو مجھے کوئی صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے چلنا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ٹریجری میں ہے، میں آپ کی خدمت میں پچھلے دفعہ عرض کر رہا تھا اور میں ابھی پھر دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں، یہ ہارڈلی ایک مہینے کا ہے، ایک مہینے کا ہے، ایک طوفان مصیبت بن جائے گا ہمارے لیے اگر اس وقت خدا نہ کرے کسی بھی جگہ پر ہمارے سامنے ایک طوفان آ گیا یا ایک زلزلہ سیلاب کچھ آ گیا، ہم لوگ نہیں جھیل پائیں گے۔ بدقسمتی سے کہ میں نے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی زلزلہ طوفان اور سیلاب نہیں جھیل پائیں گے، اور بلوچستان کا زلزلہ آ گیا، اور آپ اس کی اسٹیٹسٹکس کو بھی جا کے دیکھیں کہیں اگر آپ کو موقع مل جائے، چونکہ اس وقت خبریں آنا بہت مشکل ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہ جو ڈونیشن جا رہا ہے وہ کتنا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہاں صورتحال کیا ہو رہی ہوگی لوگوں کی۔ یہ وہ خراب تصویر ہے جو میرے سامنے ہے۔ میں ہمیشہ خراب تصویر دہرانے کے بعد کہتا ہوں اللہ کرے سب غلط ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ غلط ہو، کیونکہ جتنا کچھ میں عرض کر رہا تھا پچھلے سال سے مارچ اپریل سے اب تک کم و بیش پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے 8 مہینے کے بارے میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی میجر چینج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تصور یہ کر رہا تھا کہ چائنا $2 ارب ان کو دے دے گا، بدقسمتی سے اس 3 ویک کے اندر نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالات اس سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی جلدی خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو پریزیڈنٹ میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب حالات اگلے سال کے اندر کیا ہونے والے ہیں، مقابلہ نہیں کر پائیں گے لوگ۔ بدقسمتی سے ہم بہت برے وقت میں بہت برے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس موقع پر ہمیں انتہائی ضرورت تھی کہ ہمارے 60 سال کا کوئی ہوشیار ترین حکمران یہاں پر ہوتا، لیکن بدقسمتی سے میں عرض کر رہا ہوں ہم بہت برے وقت میں برے حکمرانوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ حل کیا ہے؟ میں نے حل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پرسنلی ایفرٹ کیجئے، ذاتی طور پر کوششیں کیجئے تاکہ آپ اور ہم اس مصیبت کو کسی طریقے سے کور کر سکیں۔ نیٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیجئے، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو شاید مشکل کم احساس ہوگی، اور اگر ساتھ نہیں دیا تو مشکل بہت بری ہو جائے گی۔ یہ مت سوچیے گا پہلے کوئی گرے گا پھر ہم اسے اٹھائیں گے، حتی الامکان کوشش کریں کہ لوگ گرے نہیں۔ یعنی ہم لوگوں کے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے کوئی بیمار ہو جائے پھر میں اس کو دوائی دلاؤں گا، یہ احمقانہ کام ہے۔ آپ کسی کے گرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو سسٹین کروائیے کسی طریقے سے کہ وہ چلتا رہے اپنی زندگی کے اندر، تو ایک جگہ پہ جا کے پہنچ کر جب وہ گر جائے پھر آپ اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے، پھر ناممکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ انتظار کیا ہے کہ پہلے لوگ بیمار ہوں وہ گرے، اب جیسے یہ بیمار ہو کر گرے گا اس کے مثال کے طور پر فیملی ممبر 6 ہوں گے، ان 6 کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن اگر آپ اس کو گرنے سے پہلے کہیں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں بے روزگاروں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ اس خاطر کرنی پڑے گی، اس سے پہلے کہ کوئی بے روزگاری کے جال میں ایسا پھنسے کہ اپنے حالات سے دست بردار ہو کر بیمار ہو جائے، اس سے پہلے اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ ورنہ اگر وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو پوری فیملی کو لے کر آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اگر اب بھی آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر موتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ بری خبر آنے سے پہلے آپ میدان کے اندر داخل ہو چکے ہوں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے دوستوں نے کس ایکٹیویٹی کا ساتھ لیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی سنبھالیے۔ سارے پلاننگز میرے دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیچھے آگے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایکسپیرئنس اپنا عرض کر دیتا ہوں جو میں نے 2-3 ہفتے میں ایکٹیویٹی کی ہے، اس کا ایک رزلٹ دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر،
صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سیریس رہا ہوں یا ہنسوں۔ اگر سیریس رہتا ہوں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ رونے لگتے ہیں، اگر ہنستا ہوں تو سوچتا ہوں اتنی خراب خبریں سناتے ہوئے ہنسنا کیا صحیح ہے، تو تھوڑا ہنسوں گا اور تھوڑا سیریس رہوں گا تاکہ آپ بالکل ہی ڈوب نہ جائیں اور بالکل ہی اس کو اگنور بھی نہ کریں۔ ہم نے تین دن پہلے دو دن پہلے پرسوں میرے خیال میں بدین شہر بدین کے آگے ٹنڈو باغو کے بعد 30 کلومیٹر اور آگے پھر مین روڈ سے 10 کلومیٹر اندر کچھ فیلڈز دیکھیں. جا کے دیکھا وہاں پہ زمین بہت تھی اور بری نہیں تھی, زمین پانی بھی تھا زمین کے اوپر, بجلی نہیں تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی زمین پہ تھا, زمین بھی اچھی تھی لیکن لوگ کام نہیں کر رہے تھے. ہم نے ہمیں معلوم کیا کہ بھائی مشکل کیا ہے, پتہ چلا کہ زمین بہت سستی ہے, کرائے پر اگر لیں تو بہت ہی سستی ہے. مثلاً آپ کو میں ایسی ہمت دلانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں, مثلاً 1 ایکڑ آپ کرائے پر لیں گے 5,000 روپے سالانہ, 1 ایکڑ زمین 5,000 روپے سالانہ. پانی نزدیک ہے, تھوڑا سا محنت چاہیے, ایک پمپ لگتا ہے 40-45,000 روپے کا آ جاتا ہے, نیا بھی آئے گا تو 60,000 کا آ جائے گا, اس سے لگ کے پانی زمین پہ آ جاتا ہے. اچھا لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے پوچھا بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی نے 10 ایکڑ زمین ہم نے اس سے کرائے پر لی غریب آدمی سے, اور اس کو جناب علی ہم نے 50,000 روپے 2 سال کا اس کا کرایہ پے کر دیا, 5 سال کی شرط پہ لی کہ 5 سال تک 5,000 روپے ایکڑ سے زیادہ نہیں کرے گا, 2,500 روپے ایکڑ سے, اس کی زمین تھوڑی سی خراب تھی, 2,500 روپے ایکڑ پہ لی اور یہ کہا کہ 5 سال تک قیمت یہی رہے گی, کرایہ یہی رہے گا 2,500 روپے ایکڑ. اس نے ایگری کیا اور کہا کہ 2 سال کا مجھے شروع میں دے دو, باقی 2 سال بعد دینا. اگر ٹھیک ہے, یہ دیکھا اس نے خود کیوں نہیں کیا؟ اس کو خود کرنا چاہیے تھا نا, اس کو پیسے کی ضرورت بھی ہے. معلوم ہوا کہ وہ جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا انیشیل انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اس میں ہل چلنا ہے, ٹریکٹر کا خرچہ ہے, اس میں بیج پڑنا ہے, بیج کا خرچہ ہو گیا, اس میں کھاد پڑنی ہے, یوریا کا خرچہ ہے, یہی خرچہ اس کے پاس نہیں ہے اور کچھ معذرت کے ساتھ عقل بھی نہیں ہے اور کچھ سست بھی ہے. ان تمام باتوں کے نتیجے میں یہ زمین پہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہم نے ایسی زمینیں بھی دیکھی جو کئی 100 ایکڑ پانی کے نزدیک ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور لوگ فقیر ہیں. اچھا عجیب بات یہ کہ وہیں پر ایک گاؤں ایسا بھی دیکھا جو 500 گھرانوں کا شیعہ گاؤں تھا. 500 گھرانے, پی ایچ ایس میں 500 نہیں ہیں, 500 گھرانے کا شیعہ گاؤں انتہائی غریب. مشکل یہی ہے, زمینیں بھی ہیں پانی بھی ہے, انیشیل انویسٹمنٹ نہیں ہے. اچھا ہم لوگ اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, کیوں؟ ہم لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں پیسے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا, اگر لگا بھی دیں تو کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ وہ نیٹ ہے جو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت رسکی کام ہے کہ آپ کسی طریقے سے قابل اعتماد لوگوں کو ڈھونڈیں جو زمینوں کے اوپر کام کریں. وہ زمینیں جو بیکار پڑی ہیں اور قابل کاشت ہیں, 100% قابل کاشت ہیں, محنت چاہیے اس کے اندر, ان زمینوں کو قابل کاشت بنا دیں. اور خوبصورتی سے میں نے عرض کیا یہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کام پڑے ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے مجھے ایک بات پہ اور بہت افسوس ہوا, وہ یہ کہ اتنی خراب حالت میں بھی ہماری گورنمنٹ موو کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنی خراب حالت میں جو ابھی ہمارے سامنے ہے, اکنامیکلی ہم بدترین کرائسس کے اندر ہیں, ہماری حکومت ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے کام پہ جو ہے وہ صحیح معنی میں جو تک نہیں رینگ رہی ہے. یہ وہ جگہ جہاں ہمیں اور آپ کو موو کرنا چاہیے. اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کیجئے, جہاں تک آپ اور میں کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اور زیادہ میں وقت نہیں لوں گا, پچھلی دفعہ ہمارا تجربہ یہ تھا کہ سوال جواب کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے تھا. پچھلی دفعہ ہم خود کافی زیادہ بول گئے تھے اور سوال جواب کے لیے ٹائم اتنا زیادہ نہیں دے پائے تھے. ابھی میں اپنے عرائض کو یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ سوال لکھتے رہیے اور ارسال فرمائیے تاکہ ہم ان کو وقت دے سکیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اچھا ہاں, سوالوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کہنا چاہ رہے تھے, یعنی مثال کے طور پر ہم اپنی طرف سے نہیں بولنا چاہتے, وہ لوگ سوال میں کر دیتے ہیں تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے اس پہ بولنے کا. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے اوباما کو لا کر احمد نژاد کے انتخاب ہونے کا مقابلہ کیا ہے, اس سے جمہوریت ثابت کی اور ایک سادہ انسان کو لا کر بھی کھڑا کر دیا. کافی شباہتیں ہیں دونوں کے اندر, کافی شباہتیں ہیں. یعنی احمد نژاد کی جو ٹیم ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اوباما ہماری والے کی کاپی ہے, احمدی نژاد کی ٹیم کو خود ایران میں بھی کافی ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا اتفاقاً اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی نکل آئی, اس نے کہا کہ آکسفورڈ کی ڈگری ہے, وہ جعلی ڈگری تھی, اس کی وجہ سے اس کا امپیچمنٹ ہوا اور باہر اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا ہے. تو احمدی نژاد کو خود بھی اپنے ملک کے اندر تھوڑا سا ٹف ٹائم اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کے 21 میں سے 10 منسٹرز ہیں جو اس وقت ریزائن دے چکے ہیں, اس وجہ سے ان کے لیے بھی اس وقت وقت ہے. لیکن وہ اس کے آنے کو, اوباما کے آنے کو کہہ رہے ہیں یہ ہماری فتح ہے. اور اس کے بعد وہ کچھ چیزیں اس میں سے نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ ہم نے ایک ٹف ٹائم دیا امریکہ کو, امریکہ کی جو کھوکھلی حیثیت تھی, امریکہ کے سسٹم کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. امریکہ نے دیکھا کہ اس کے سسٹم کی خرابیاں لوگوں کو سمجھ میں آ گئیں, تو وہ مجبور ہوئے کہ ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیں جو لوگوں کو نئی امید دے دے. اور اس نئی امید کے نتیجے میں اوباما صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو کر آ گئے. اس کے بعد امریکی مثلا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احمدی نژاد نے کہا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں, فارسی میں اس کا ایک ورڈ بنے گا مثلا مامی توانی, ہم کر سکتے ہیں. تو تقریباً وہی اس نے استعمال کیا کہ وی کین, ہم کر سکتے ہیں, یس وی کین, اور اس طرح سے. تو ان کا گروپ اس سے بہت خوش ہے, احمدی نژاد کا گروپ, کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری سیاست کا ریئیکشن ہے اور یہ امریکہ کی طرف سے بہرحال ایک عقب نشینی کی علامت ہے کہ وہ ہمارے سامنے دبنے کے اوپر مجبور ہو گئے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ امریکی نظام نے احساس کیا ہو کہ ایک بہت پاپولر پریزیڈنٹ دنیا کے سامنے آیا ہے, سادہ بھی ہے, لوگ اس کی بات کے اندر خلوص دیکھ رہے ہیں, باتیں بھی عقل مندی کی طرح کرتا ہے, دور دو چار کی طرح کلک کر دیتی ہیں, تو وہ ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیں جو دور دو چار کی طرح باتیں کرے, سادہ سادہ باتیں کریں, لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اور اٹریکٹ تو کر لیا اس نے, دیکھا آپ نے کہ اوباما کے آنے سے واقعاً پبلک کے اندر ایک اٹریکشن بڑھا ہے, اور یہ ان کے ادھر تک سیاست کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے. اب معاملہ شروع ہوگا, اور ابھی تو کم شروع ہوگا, جب یہ جنوری میں پوسٹ سنبھال لیں گے اور اکنامیکل کرائسس صحیح نہیں ہوگا, اس وقت اصلی مسئلہ شروع ہوگا. یعنی وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہر پریزیڈنٹ اور ہر نئے رولر کا ایک ہنی مون ہوتا ہے, میرا نہیں خیال اوباما ہنی مون لے پائے گا, میرا نہیں خیال. یہ جنوری میں آتے ہی اس کے شدید اولے پڑیں گے اور ٹف ٹائم اس کے سامنے فوراً آئے گا. اگر یہ ایڈمنسٹریٹر کا ہی, ایڈمنسٹریشن کا ہی اپنا آدمی ہوا, کچھ زیادہ نہیں کر پائے گا, فوراً ہی لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے حرکتیں دکھانے کی کوشش کی, اس وقت پھر مشکل کھڑی ہوگی. پہلا انتخاب اچھا نہیں تھا جو اس نے اپنے اسٹاف کے لیے چیف انتخاب کیا ہے, بہت شدید قسم کا زائنسٹ ہے, وہ انتخاب اچھا نہیں رہا. لکھا ہے پاکستان امریکہ کی پوری غلامی کا خواہاں ہے, تب بھی امریکہ پاکستان کو امداد نہیں کر رہا. کیا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی یا بغیر امدادی کام چل سکتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی یہ سوچنا پڑے گا, کیا معاملے سارے حل ہو گئے؟ ہاں ہمارے جو صدر صاحب گئے $100 بلین کی امید لے کر, یہ معذرت کے ساتھ ہماری حکومت کی احمقانہ اپروچ کو ثابت کر رہی ہے. انتہائی پاگل پنا, جس کو دیکھتے ہی آدمی کہے کہ کیا پاگل تھے یہ, اتنی ایسا کہنے گئے, ان کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو مفت میں دیں گے؟ میرے خیال میں انہوں نے جو اتنی احمقانہ اپروچ دکھائی ہے, اس کی سزا ان کو اب اٹھانی پڑے گی. اور اب جتنا کچھ دینے کے اندر امکان تھا دینے کا, اب وہ سب دینا پڑے گا ان کو. میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں انڈیکیٹر عرض کیے ہیں پہلے, IAEA کے آبزرورز پاکستان میں آئیں گے, اس کے بعد کچھ امداد ملے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے, جو کم از کم اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اٹامک انرجی کی انٹرنیشنل ایجنسی ہے, اس کے آبزرورز پاکستان میں آئیں گے کسی بھی بہانے سے, اس کے بعد شاید ہمیں کوئی بڑی امداد مل پائے گی. اس وقت تک کوئی بڑی امداد کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی یہ کہے وہ پاکستان کو بینکرپٹ ہونے دیں گے, میرا نہیں خیال, بینکرپٹ بھی نہیں ہونے دیں گے, بینکرپٹ بھی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس میں ان کا نقصان زیادہ ہوگا. لکھا ہے حداد عادل نے کہا ہے کہ اوباما کا انتخاب پرانی پالیسیز کا فیلئر ہے. اب کیا امید ہے کہ اوباما انٹرنیشنل افیئرس کو صحیح کریں گے, اس بیان کا کیا مطلب لیں گے؟ ہاں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پریشر ڈالنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب اوباما کا انتخاب ہوا تو پاکستانیوں نے کیا کہا؟ پاکستانیوں نے کہا کہ امید ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے, ایرانی بھی ایک پریشر ایگزرٹ کریں گے, امید ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی حل کریں گے. اوباما نے کہیں نہ کہیں یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات اور مذاکرات کو انکنڈیشنلی فالو کریں گے, یہ اوباما نے کہا ہے. تو ایران ظاہر ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ تم بغیر کسی کنڈیشن کے ایران کے ساتھ مذاکرات کرو گے, تو آؤ مذاکرات کے اوپر آؤ. تو ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات کی لسٹ پیش کر رہا ہے اوباما کے سامنے کہ بھائی ہماری خواہش یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے. یہ کچھ وقت گزر جائے تب کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, ابھی تو وہ تھوڑا سا ایسے ہی ٹائم چلتا رہے گا, ابھی معاملہ کلیئر نہیں ہوگا, کچھ وقت گزرنے کے بعد صحیح کلیئر ہوگا. لکھا ہے کولیپس آف کیپیٹلزم, واٹس نیکسٹ؟ ابھی تو یہ فیز گزرنے دیں, یہ فیز گزر جائے, پہلے کیپیٹلزم کا جو کولیپس ہے وہ سب کے سامنے بہت اچھی طرح ہو جائے اور یہ اپنی قیمت لے گا. آپ یہ مت سوچیے کہ یہ آسانی سے گزرے گا, یہ اپنی بھرپور قیمت لے گا. بھرپور قیمت کیسے لے گا؟ اکتوبر میں 6.5 ان امپلائمنٹ, آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی اسٹارٹنگ ہے, ابھی ہم ریسیشن کے اسٹارٹنگ میں. آپ خود میڈیا پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ میڈیا دیکھتے رہیے, انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیے, لوکل میڈیا کو دیکھیے, کسی ایک جگہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اگلے سال ریسیشن ختم ہو جائے گا؟ ایک جگہ کہیں دیکھیں ریسیشن اگلے سال ختم ہو جائے گا؟ نہیں, سب کہہ رہے ہیں ابھی شروع ہوا ہے. شروع پہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 6.5. اب آپ بے روزگاروں کی فہرست چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اب کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ ایک اور کام شروع کیا ہے, یہ بھی اچھا ہے, برا نہیں ہے, کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بے روزگاری کی شرح کی وہ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں نمبرز, ہمارے علاقے سے اتنے لوگ بے روزگار کیے گئے, ہمارے علاقے میں یہ ہو گیا. اب میرے پاس بہت بڑا ڈیٹا جمع ہونا شروع ہو گیا, کس علاقے میں کس کمپنی کے بند ہونے سے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, یہ بہت بڑھے گا. ابھی اس کو دیکھیے گا. چائنا کا پڑھا آپ نے؟ نہیں معلوم پڑھایا نہیں پڑھا. چائنا کا ایک پروونس ہے جو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے مشہور ہے. اس وقت جب پوری دنیا ڈوب رہی تھی وہاں پر ترقی 15% ٹچ کر گئی تھی, 15%, پوری دنیا 2% 3% پہ چل رہی تھی, وہاں 15% تھی. کل میں پڑھ رہا تھا, نہیں معلوم میں نے کہاں پڑھا, ہر روز 130,000 اس صوبے سے نکل کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں چونکہ وہاں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ہر روز 130,000 لوگ اس صوبے سے نکل کر اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں چونکہ وہاں پر انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. یہ چائنا ہے جس کی گروتھ سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا میں. لکھا ہے ویسے تو کوئی بھی امریکی صدر ہو مسلمان کو بحیثیت قوم خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے, لیکن پھر بھی یوں کافر مکینز کی ہار اور اوباما کی جیت سے کیا کوئی حالات عالم میں ٹھہراؤ آئے گا؟ میں نے عرض کیا کہ بہت ٹیمپرری بیسس پر شاید کچھ ہوگا, لیکن پرماننٹ بیسس کے اوپر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا, اس سے کوئی صورتحال سامنے نہیں آئے گی. لکھا ہے اگر ہم اس بحران سے نکلنے کے لیے اپنا انتظام کر لیں تو کیا جنگ میں وہ سب باقی ہوگا؟ ہاں ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جنگ بہت بڑی جنگ مسلط نہ ہو, جنگ دنیا کے کسی اور خطے کے اندر ہو رہی ہو, ہم صرف جنگ کے آفٹر شاکس کو لے رہے ہوں, تو شاید ہم لوگ اپنے اپنے بندوبست کے نتیجے میں شاید کسی بہتر حالت کے اوپر کھڑے ہوں. کیونکہ میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر جنگ, واضح جنگ شاید یہاں پر لڑی جائے گی, یہاں پر شاید لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, جنگ واضح جنگ کہیں اور لڑی جائے گی, ہمیں صرف اس کے اثرات کو جھیلنا پڑے گا. لکھا ہے انہوں نے as it is said that as a result of huge problems and threats Pakistan is on the verge of disintegration, what do you think about this? میں اس بات کو زیادہ قبول نہیں کر پاتا کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے. میرے خیال میں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے, گرنے والا ہے, ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ مثال کے طور پر یہ کئی پیسز میں تقسیم ہو جائے, نہیں, میرے خیال میں کولیپس کر رہا ہے اور گرتی ہوئی صورتحال میں شاید لوگ بہت زیادہ توڑنے کی طرف نہیں جائیں گے, حالت اتنی خراب رہے گی کہ لوگ شاید اس کو توڑنے کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ جیسا بھی ہے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو یہاں سروائیول کی جنگ ہوگی, نہ کہ توڑ کر پھر بچانے کی جنگ. میرے خیال میں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈیٹا وغیرہ آپ نے دیے ہیں وہ میری لنچ ٹائپ کے ہیں, از اٹ پاسبل ٹو ریفر ٹو این انڈیپینڈنٹ آبزرور اف سچ آرگنائزیشن ایگزسٹ ان ادر دین ویسٹ. ہاں ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے, بالکل بات صحیح ہے آپ کی, کہ کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور ہمارے پاس ایکچولی ہے بھی نہیں. یعنی ویسٹ سے ہٹ کر ہم سوچیں کہ بالکل کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور ہمیں مل جائے, شاید ہمیں نہیں مل پا رہا. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آج کل کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ بولنے پہ مجبور ہے, ورنہ اس کا جھوٹ بہت آسانی سے پکڑ لیا جائے گا. تو وہ جھوٹ بولیں گے لیکن اس انداز میں بولیں گے کہ اگر آپ ہوشیار ہوں تو ان کی جھوٹ اور سچ کو سمجھ پائیں گے. نیٹ جھوٹ بول دیں یہ ان کے لیے مشکل پڑے گا, اس کی وجہ یہ کہ دنیا جان لے گی کہ انہوں نے نیٹ جھوٹ بولا ہے. تو وہ جھوٹ بولیں گے اور سچ بھی بولیں گے, یا ایک سچ بول کر اس کی جھوٹی انٹرپریٹیشن دیں گے. آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ آپ ان کے جھوٹ اور سچ کے اندر تمیز دے سکیں. اور اگر وہ خود اپنے بارے میں کوئی بری خبر دے رہے ہیں تو ہم کسی حد تک اعتماد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود اپنے بارے میں بری خبر کیوں دیں گے. کراچی میں جس طرح طالبانائزیشن کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی خونی فساد بھی ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب تو معاملہ کافی دب گیا ہے. دو مہینے پہلے طالبانائزیشن کی بات بہت زیادہ اٹھتی تھی, اس وقت ہم عرض کر رہے تھے کہ شاید اتنا بڑا خطرہ ہے نہیں جتنا بڑا خطرہ دکھایا جا رہا ہے. میرے خیال میں اب تو اس کی بات تھوڑی دبی بھی نیچے نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی بہت زیادہ بیانات بھی نہیں دے رہا ہے. ہمارے خیال میں خطرہ حقیقی خطرہ نہیں تھا, اصلی خطرہ نہیں تھا, ایک آرٹیفیشل خطرہ کریٹ کیا جا رہا تھا اور اس کچھ اچیو کرنا تھا. میرے خیال میں وہ چیز اچیو نہیں ہو پائی ہے. اب یہ کہ اگلی پالیسی کے بننے تک ہم اس طالبانائزیشن کے خطرے سے بہرحال محفوظ ہیں. جس طرح کی کیوٹک صورتحال آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اتنی دور بدین جیسے علاقے میں ٹرسٹ کرنا اور آنا جانا رسکی نہیں ہے. آپ کوئی اور علاقہ پکڑ لیجئے, آپ لانڈی میں زمین ڈھونڈ لیں. میں بدین گیا تھا, آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ بدین جائیں. آپ دیکھیے آپ کہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. میں تو اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ شیعہ خاندان کافی زیادہ ہیں, اور شیعہ علاقہ ہے, کچھ لوگ ہیں وہاں پر جو مختلف چیزوں کے اندر ہیں جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. ضروری تھوڑی کہ سب وہیں پہ جائیں گے. آپ اپنے لیے کچھ اور ڈھونڈیے, کوئی اور ایکٹیویٹی ڈھونڈیے, پروڈکٹیویٹی ڈھونڈیے, کسی چیز کی پروڈکٹیویٹی جس کے اندر آپ کچھ نیا بنا رہے ہوں تاکہ آپ مشکل وقت میں کچھ ساتھ دے پائیں. لکھا ہے لیبیا نے جس طرح روس کا رخ کیا ہے کیا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ زرداری صاحب کو ای میل کیجیے, ان سے کہیے دیکھو بھائی لیبیا نے بھی کچھ کیا ہے, تم بھی کوئی ٹرائی مارو, شاید کچھ مل ملا جائے. فی الحال ممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب ان کے ہاتھ میں, سب کے سب ان کے ہاتھ میں, لہذا ہمارے پاس لیبیا جیسا امکان نہیں. خود لیبیا نے سرنڈر کیا ہے. میرے خیال میں لیبیا نے بہت کوشش کی کہ وہ رشیا کے ساتھ مل کر کوئی کام کر ڈالے, لیکن ایٹ دی اینڈ لیبیا نے سرنڈر کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو پچھلے ہفتے اس نے اس جو ہوائی جہاز گرا تھا مسافر بردار طیارہ, اس کے مرنے والوں کو معاوضہ بھی دیا ہے. میرے خیال میں میرا اپنے خیال جہاں تک میرا ذہن کہہ رہا ہے شاید $1.5 ارب کی رقم تھی, $1.5 بلین تھی. آئی ایم ایف کی شرطیں کیوں لگا رہا ہے؟ آپ سے دوستی ہے, آپ کو پسند کرتا ہے اس لیے لگا رہا ہے. آئی ایم ایف کو پیسہ چاہیے, ان کو پتا ہے جس طرح سے بے حساب یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پیسہ جو آئی ایم ایف لگائے گا واپس نہیں آئے گا. ورلڈ بینک کیسا انسٹیٹیوشن ہے؟ مزیدار بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آج تک ورلڈ بینک نے جتنے ملکوں کو قرضہ دیا ہے کسی کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے, اور ورلڈ بینک کا اپنا منافع مینی فولڈز بڑھ گیا ہے. ورلڈ بینک کا اپنا منافع کئی ٹائمز بڑھ گیا ہے, اور جتنے ملکوں کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے قرضہ دیا ہے ان میں سے کسی کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف خود ایک بزنس ہے, خود ایک بزنس ہے. اور یہ 60s میں ان لوگوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھا کہ ایکچولی اس کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے تایا ورلڈ بینک کے اندر ہوتے تھے. ایک دفعہ ایران تشریف لائے تو ایسی باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ورلڈ بینک میں کیا آپ کا آبزرویشن ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک, میں پہلے بھی زاویہ میں سنایا ہے یہاں پر, کہنے لگے کہ ہمارا ایک آیا تھا ہیڈ, وہ بہت زبردست تھا, اس نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. کہنے لگے جب وہ آیا تھا تو ہمارے پاس 70 امپلائیز تھے, اور جب وہ گیا ہے تو 700 سے اوپر تھے. بہت زبردست تھا. کون تھا وہ؟ اس کا نام تھا رابرٹ مکنامارا. رابرٹ مکنامارا یہ کینیڈی کی گورنمنٹ میں ڈیفنس منسٹر تھا, کینیڈی گورنمنٹ میں, اور یہ وہ آدمی تھا جس نے تھرڈ ورلڈ کے اندر بننے والی موومنٹ کو کچلنے کے لیے علیحدہ آرمی ڈیزائن کی تھی. برسوں تک اس آدمی کی پالیسی پر امریکن آرمی چلی ہے, برسوں تک اس آدمی کی پالیسی پر. 60s میں اس نے پلان کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر کوئی ریوالو کرے تو 8 گھنٹے میں امریکی آرمی وہاں کیسے اتر سکتی ہے. 60s میں یہ رابرٹ مکنامارا نے پلان کیا تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ آدمی ورلڈ بینک میں آیا تھا اور پھر ورلڈ بینک کا ہیڈ بنا اور اس کو 70 سے لے کر 700 پہ پہنچا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے انسٹرومنٹ چینج کیا تھا 60s میں. انسٹرومنٹ چینج کرنے کے بعد ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ دنیا کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں اس سے پہلے ہم جنگوں کے ذریعے لے جا رہے تھے. اور انہوں نے کام کیوں کیا, انہوں نے ویتنام کی جنگ سے سیکھا ہے. انہوں نے ویتنام کی جنگ سے سیکھا ہے کہ ہم چھوٹے ملکوں کے ساتھ جنگوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے. زیادہ بہتر راستہ یہ کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے اس کام کو کیا جائے. انہوں نے لمبا سوال کیا ہے, پڑھنے میں کیا حرج ہے. بقول امام خمینی اس دنیا میں صرف دو لوگ ہیں, ایک مستکبرین جہان اور دوسرے مستضعفین جہان. اس قول کے پیش نظر کیا وہ عوام طالبان کے علاوہ جو باجوڑ اور شمالی وزیرستان میں مر رہے ہیں کیا ان کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض نہیں ہے, اور ہمارے مولوی صرف پارا چنار اور ڈی آئی خان کی صرف باتیں کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. ہمیں شیعہ علاقوں سمیت ان غریب عوام کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور رہبر بھی اپنے اکثر خطبوں میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں صرف شیعوں کا نہیں. پلیز کمنٹ. میں معمولاً یہ سوچتا ہوں, یہ میں نے خاص کر اس لیے پڑھا, آپ کیوں احساس کر رہے ہیں, یعنی آیا واقعاً سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو اس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے اچھی بھلی بات کہی لیکن کیوں اتنا گندا استعمال کیا کہ آدمی کا دل سوچتا ہے کہ یار اس پہ بات نہ ہی کرے بہتر ہے. اچھا مثلاً واقعاً یہ لوگ جو پارا چنہ اور ڈی آئی خان کی باتیں کر رہے ہیں, بقول ان کے مولوی صاحب, چلو یہ بھی ایک ایوارڈ ملا کہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے مولوی لوگ ہی کر رہے ہیں بس, تو یہ سب اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں؟ آیا واقعاً ہدف یہ ہے؟ اس سے کوئی سیاست چمک رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت نیرو مائنڈیڈ تھاٹس ہیں. میرا اپنے خیال ہے ان کی یہ بات اچھی ہے کہ شمالی وزیرستان میں اور دوسرے لوگ وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی عوام ہیں. یہ ہم ساتھ دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے, وہ بھی عوام ہیں, ان بیچاروں کی کوئی تقصیر نہیں ہے. ان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی سروکار نہیں ہے امریکہ اور اس کی جنگ سے, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ طالبان کا شکار ہو جائے, طالبان کا ساتھ دیں, بلکہ وہ خود طالبان کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ میں کسی ایک دفعہ اسی طرح یہ ٹیکسی میں ٹیکسی ڈرائیور سے بہت باتیں کرتا ہوں تاکہ ان کی بڑا سنتا رہوں, تو وہ کسی دیر کے علاقے کا تھا, تو وہ بتا رہا تھا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے وہ بتا رہا تھا, کہنے لگا یہ طالبان جھاڑیوں کے اندر رہتے ہیں, بم برساتے ہیں ہمارے گھروں کے اوپر برسا کے چلے جاتے ہیں, اور وہ طالبان کا کچھ نہیں بگڑتا, ہمارا ستیاناش مار کے چلے جاتے ہیں. تو واقعی یہ لوگ مظلوم ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ میرا اپنے خیال ہے لہجہ تھوڑا سا بہتر استعمال کریں, اس سے بہت بہتری آئے گی اور اس لہجے سے کوئی خاص مدد نہیں مل پائے گی. دیکھا ہے کیا پاکستان کو ایران کے سعودی سے امداد مل سکتی ہے؟ کچھ نہ کچھ ملے گا, کچھ نہ کچھ ملے گا, بالکل نہیں گرے گا. یعنی جہاں تک میرا اپنا یہ خیال ہے ایران کچھ نہ کچھ دے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایرانیوں نے, جو مجھے لبو لہجے سے سمجھ میں آ رہا ہے, ایرانیوں نے کچھ نہ کچھ بات وعدے کے تحت کی ہے کہ ہم دیں گے. اور نہیں معلوم کیا دیں گے, تیل سستا دیں گے, پیسہ دیں گے, یہ مجھے نہیں معلوم, یا وہ مثال کے طور پر وہ جو پائپ لائن بچھ رہی تھی اس منصوبے کے اندر اپنا شیئر بڑھا دیں گے, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال ایرانیوں کے لبو لہجے سے اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اندر ان کو کچھ کہا ہے کہ ہم دیں گے, نہیں معلوم کتنا دیں گے. سعودی بھی ان کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں دیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کچھ دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ اس حد میں ہوگا کہ بینکرپسی نہ آئے, گھسٹ کے چلے, لیکن عوام کو اس کی سزا بہرحال اٹھانی پڑے گی. امریکی پالیسیاں وہی رہتی ہیں, صرف چہرے بدلتے رہتے ہیں جیسے کہ اوباما منتخب ہوئے. سوال یہ کہ ایک وقت تھا کہ امریکہ میں سیاہ فام کو کوئی حیثیت نہیں تھی, اب اچانک سیاہ فام آدمی امریکی صدر بن گیا. اس کے پس منظر میں سیاہ فام کو اور زیادہ دلیل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا یا اتفاقی طور پہ صدر منتخب ہوئے؟ انہوں نے ایک اچھی بات اٹھائی ہے, اتنے خطرناک موقع پر ایک سیاہ فام صدر کو لا کر بعد میں ناکام ثابت کر دیں تو آگے دسیوں سال کے لیے چھٹی ہو گئی, پھر کوئی سیاہ فام نہیں آئے گا. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. میں اسی بات کا اشارہ آپ کی خدمت میں پاکستانی سیاست کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اتنا زیادہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ شیعہ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو, پہلے ہو چکا ہے ایسا, پہلے ایسا ہو چکا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو یہی مشہور کیا گیا تھا کہ رولر وہ لوگ تھے. پر ایسا ہو سکتا ہے, میں نے کہا ابھی دو پاسبلٹیز موجود ہیں. کہا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ بش حکومت جانے سے پہلے کچھ اہم سازشیں کریں گے, پھر کہا جائے گا کہ جو صدر تھا وہ برا تھا, اب جو ہے وہ اچھا ہوگا. کہا کچھ سازشوں کی نشاندہی کریں جو اس نے اپنے جانے سے پہلے سر انجام دی ہیں. کوشش تو بیچارے نے بہت کی, قسمت نے ساتھ نہیں دیا بندے خدا کا. مئی میں اس نے بہت کوشش کی کہ اسرائیل کے ذریعے سے حزب اللہ کا خاتمہ کر لے کسی طریقے سے, جس کی میں نے تفصیلات اسی زاویہ پروگرام میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اور مسلسل ایران کے خلاف, مثلا ابھی جانے سے پہلے وہ آخری کریڈٹ کیا لینا چاہ رہا ہے, یہ جو عراق کے اندر سیکیورٹی کا اور فورسز کا ایگریمنٹ ہے وہ اس کو اپنے میڈل کے طور پر لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ میں نے امریکی فوجیوں کے لیے یہ ایگریمنٹ کروا لیا عراقیوں سے جس کا کوئی چانس نہیں تھا. تو کوشش تو وہ پوری کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی ایسا میڈل ملنے کو نصیب ہو نہیں رہا ہے. دیکھیں, آپ نے گاؤں میں رہنے والوں کے لیے زمین کی کاشت کی تجویز دی, شہر میں رہنے والوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ گاؤں جائیں پھر زمین کاشت کریں. اور کیا مشورہ دیتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا گھر میں بکری مرغے بھی رکھ سکتے تو رکھ لو, شاید کام آ جائیں گے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, دوسرے علاقوں میں زمینیں بنجر پڑی ہیں جن کے اوپر کاشت ہو سکتا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کے پاس پیسہ ہے بینک میں رکھتے ہوئے, آپ کی بھی جان نہیں جا رہی کیا کہ پتہ نہیں بینک کب بیٹھ جائے گا؟ تو اگر آپ کے پاس ایسا ایکسس میں پیسہ پڑا ہوا ہے جس کا آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے, 5-6% لے کر آپ کا کوئی موڈ اچھا نہیں ہوگا, تو یہاں پہ ٹرائی کیوں نہیں کر لیتے کہ کچھ زمین شاید آباد ہو ہی جائے, شاید آپ کو بھی کچھ مل جائے, شاید اس پاکستان کے اندر بھی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے, کچھ خاندان جو بے روزگار پڑے تھے شاید ان کو کچھ نصیب ہو جائے. ٹرائی مار. اتنا آپ نے پیسہ پتہ نہیں صوفوں کے چینج کرنے میں اور گاڑیاں بدلنے میں ڈبویا ہوگا, یہاں پہ بھی 2-3 لاکھ روپے ڈبو دیں, کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اس بات پر روشنی ڈالے کہ ہمارے تمام حاضر اور ماضی کے حکمران ان کے ایجنٹ نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان میں تقریباً ہر مسئلے کا حل موجود ہے مگر جان بوجھ کر ان سیکٹرز پہ کام نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام ان کے ایجنٹس نہیں ہیں. ہم ٹھیک ہے, ایجنٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایجنٹ کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھائی امریکہ کہتا ہے ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم یہ کام کرو, نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے, لیکن امریکہ اس طرح سے پھنسا لے گا کہ رزلٹ میں یہی ہوگا, رزلٹ میں یہی ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھے ایک ای میل کیا, اس نے مختلف ملکوں کی اقتصادی تھیوریز لکھی ہوئی تھیں. مثلا اس نے لکھا کہ امریکہ اس طرح سوچتا ہے اور پاکستانی اس طرح سوچتے ہیں, تو پاکستانیوں کو لکھا تھا کہ پتہ نہیں کیا پاکستان کو دو گائے کی ضرورت ہے اور دونوں نہیں ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سعودیہ کے پاس جائے گا کہے گا قرض دے دو, امریکہ کے پاس جائے گا قرض دے دو, چائنا سے کہے گا قرض دے دو, پھر سب سے قرض لے گا, اس کے بعد ان قرضوں کو لینے کے بعد گائے خریدے گا اور ان کو ضائع کر دے گا اور کہے گا ان سب نے ہمارا استعمار کر لیا ہے. تو میرے خیال میں یہ لطیفہ جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے. وہ یہ کہ وہ قرض دینے والے ایسی شرائط لگا کے قرض دیں گے کہ الٹیمیٹلی وہ گائے مریں گی آخر میں, آپ بچ بھی نہیں پائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں, ہم لوگ ان سے کتنا لے پاتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو اتنا کچھ مانگا مونگی کرتے ہیں یہ لوگ 1.5-2 ارب ڈالر ان سے لے پاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اب تھوڑا سا زیادہ بن جائے گا. ابھی کوئی صرف اتنا سا حساب کرے, یہ جو گوادر کی پورٹ آخری 30-40 سال کم از کم ہماری ضرورت رہی تھی, یہ نئی بنی, اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ کتنی کاسٹ ہے اس کی؟ میرا نہیں خیال سالانہ 5-10 ارب ڈالر سے کم کوئی بات کر پائیں گے. کیوں نہیں بنی گوادر کی پورٹ؟ کیوں کوسٹل ہائی وے نہیں بن پائی تھی؟ میرا خیال میں کوئی ذرا سا بھی محنت کرے اس کو فوراً پتا چل جائے گا کہ بلوچستان میں امریکنز تھے, جب تک وہ رہے انہوں نے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی, وہاں روڈ بھی پاس نہیں ہونے دی انہوں نے. یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگوں کے بیس تھے. ان لوگوں کے صرف ایک بیس ہونے کی وجہ سے ایک پورٹ بلاک ہوئی ہے 40 سال کے لیے, کیا اس کی کوئی کاسٹ ہمیں پے کرے گا؟ ایک دفعہ میں نے سینٹ کی ایک رپورٹ دیکھی تھی اخبار میں, سینٹ کی رپورٹ, اس نے کہا تھا ہمارا سالانہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ویسٹ 600 ارب روپے ہے, 600 ارب روپے. اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا, ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگا لو کتنا ہمارا ویسٹ ہے, کتنے ارب ڈالر ہمارا ویسٹ ہے. اور یہ کیوں ہے؟ مس مینجمنٹ, غلط حکومتوں کی وجہ سے, غلط پلاننگز کی وجہ سے. اب اگر امریکی مفاد اس میں ہے کہ وہ اس نالائق جیسے آدمی کو حکومت کے اوپر لے کر آئیں اور اس کے بعد یہ آ کر حکومت کا ستیہ ناس مار دیں اور پورے ملک کی ہر چیز مینجمنٹ کے نام پر تباہ ہو جائے, اس کی کسی نے کاسٹ ہمیں نہیں پے کرنی, اس کی کون کاسٹ پے کرے گا؟ اس کے بعد سارا غلط ہم نے کیا ہے. میرے خیال میں اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی عوام نیٹ لاس میں ہے, نہ اس کی آرزویں پوری ہوتی ہیں, نہ اس کی امیدیں پوری ہوتی ہیں, نہ باہر سے اس کو کچھ ملتا ہے. سوائے رونے کی کچھ نہیں ملتا. ہاں اس میں ایک غلطی عوام کی, کیوں عقل کے ناخن نہیں لیتے, کیوں اپنے حق کے لیے واقعا کوشش نہیں کرتے. ہاں ہم کوشش کرتے ہیں اس حد میں جو ہم نے کی, نام لے گیا یہ کہ اب اس سے زیادہ اگر ذرا سی بھی کوشش کریں تو دوسرے ہمارے دوست سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے سیاست میں دخالت نہیں دینا ہے. کب تک ہم یہ کام کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے ابھی تو یہی ہے, یہ ہماری عیاشی کی جگہ ہے, یہ ہماری سیاسی عیاشی ہے کہ ہم یہاں پر ایک جگہ بیٹھیں, کم سے کم یہ کہہ دیں ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے, یہ سنا لیں ایک دوسرے کو اور خوش ہو جائیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے بھی کوئی بلاخر تیر مار ہی لیا. چلو ابھی کم سے کم اتنا ہی ہو گیا, ترے تو ہم اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. لکھا ہے ورلڈ میں پام آئل, پیٹرولیم, گندم, چاول سمیت تمام کموڈیٹیز کی قیمتیں کیوں گر رہی ہیں, آپ اس کے بارے میں رائے کیا لکھا ہے, شدید رکھتے ہیں کیا؟ دیکھو بھائی قیمتیں گرنا دو طرح سے ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ قیمتیں اس لیے گرتی ہیں کہ پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے قیمتیں گر رہی ہیں. ایک دفعہ قیمتیں اس لیے گر رہی ہیں کہ لوگوں میں خریدنے کی طاقت نہیں ہے. ابھی ایک وقت آئے گا پاکستان میں جب قیمتیں گریں گی, لیکن بدقسمتی سے اس وقت گریں گی جب لوگوں میں خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی, اور یہ خود ریسیشن کی علامت ہوتی ہے. میرا اپنا خیال ہے امریکہ ڈیفلیشن کی طرف جائے گا, اور میں پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں پورا میکینزم عرض کر چکا ہوں یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ان کے یہاں قیمتیں گریں گی, اور میں اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا, دوبارہ نہ جاؤں ورنہ پھر اسی میں ہم رہ جائیں گے. انہوں نے کہا جیسے کہ آپ نے کہا بہت سارے فارن بینکس جو ہیں بارکلیز آر بی ایس وہ پاکستانی مارکیٹ میں آئے ہیں اس قسم کی خراب حالت میں, یہ کس قسم کی اسٹریٹجی تھی؟ ہاں یہ تھوڑا سا پوچھنا پڑے گا اسپیشلی آر بی ایس سے کہ آپ کو کس بیوقوف نے اس ٹائم میں یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا. یہ ان کو اپنے مینیجر سے پوچھنا چاہیے کہ عقل مندو تمہیں یہی ٹائم ملا تھا واپس آنے کا. میرا اپنا خیال ہے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جب ڈیولپ کنٹریز کے اندر مارکیٹس کو گرتے دیکھا ہے تو یہ سوچا ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر شاید چانس باقی ہے اور یہاں سے کچھ نکالنا ممکن ہے, کیونکہ پہلے اس بات کی رپورٹس تھیں کہ شاید ڈیولپنگ کنٹریز اور ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں ان کے اندر شاید چانس ریسیشن کا اثر کم رہے گا. چائنا کے بارے میں ایسی رپورٹس تھیں, لیکن میرا اپنا خیال میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ریسیشن نہیں ہے جو جلدی گزر جائے, یہ اپنا ٹائم لے گا اور یہ ہماری ہڈیاں بھی کچل کے جائے گا نعوذ باللہ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ صحیح کام نہیں ہوا ہے, یہ لوگ غلط جگہ پر آئے ہیں, اور بہرحال اب تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں غلط ہو گیا ہے, اب واپس جانا پڑے گا, چانس لیا تھا ان لوگوں نے. واٹ اباؤٹ لوکل انشورنس کمپنیز, کیا یہ سروائیو کریں گے؟ آپ کس میں جاب کرتے ہو پہلے یہ بتاؤ, پھر میں بتاؤں آپ کا ہارٹ پریشر دیکھ کر کہ بچے گا نہیں بچے گا. تھوڑا عرصہ چلے گا بعد میں پھنسیں گے, کیونکہ ابھی تو چلیں گے, کنزرویٹو اپروچ رکھنے والے سارے بینکس چل رہے ہیں اور ابھی چلیں گے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھو کہ کیا ہوگا. اب وہ سوال آ گیا جس کو میں نے اب کچھ خود نہیں کہا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ ابھی تک کیوں نہیں آیا, کمیونٹی اسکولس کا آخان بورڈ سے الحاق. ہمارے خیال میں آپ اور قوم کے دوسرے مثلا علماء نے اس مسئلے میں قوم کو بہت اچھی طرح سے آگاہی دینے کی کوشش کی, مگر افسوس ہے کہ قوم کے ذمہ دار اس کے باوجود بجائے تقسیم ہونے کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو پمفلیٹ تقسیم ہوا ہے آپ یقین اس سے آگاہ ہیں, یہ مسئلہ قوم کے بچوں کے مستقبل کا ہے اور قوم اس معاملے میں انتشار کا شکار ہے. اگر کرم اس معاملے میں جو جوابات دیے گئے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا امکان ہے اس کے سدباب کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. میں مسلسل اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ پلیٹ فارم آخان بورڈ کے ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے مناسب ہے. میرا اپنا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے, میرا اپنا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ ہم نے دو دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے, ایک اوور آل ویو کے اندر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کی, جتنا ہم کہہ چکے ہیں اور جتنا کچھ ایکٹیویٹی کر چکے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے اتنا کافی ہے. ہم اپنی اوپینین کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اس کے اوپر کافی تفصیل سے کہہ چکے ہیں, جو کچھ جواب میں کہا گیا ہے وہ ہمارے خیال میں انتہائی نامعقول ہے, انتہائی نامعقول ہے. اس کے اوپر بات کر کے یہاں میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا, اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ میں اس کو پیور پالیٹکس کے اندر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز میں زیادہ اور حتیٰ پاکستان کی اندرونی سیاست میں کم اس پلیٹ فارم کو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بعد میں اب یہ آ گیا کہ میں اس کے پمفلیٹ کے اوپر بھی کمنٹس کروں. میرے خیال میں پھر یہ بہت نیچے آ جائے گی بات, اور پھر مجھے کسی کے ایس ایم ایس کے اوپر اور پھر کسی کی کال کے اوپر اس پہ بھی بات کرنی پڑ جائے گی. بہرحال اس کے بارے میں جو ہمارا اوور آل ویو ہے وہ یہ کہ ہم اگر کوئی پوزیشن ہماری ہے بولنے کے لیے تو ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی اسکول کا آغا خان بورڈ سے الحاق یا ایگزامینیشن آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ سے الحاق ہمارے خیال میں نامعقول ہے. ہمارے خیال میں ہمارے پاس کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے اس کے لیے, اور جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے مختلف جگہوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے. لکھا امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا تھا. ابھی ہم بارک اوباما پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر اسلامی دنیا اور بالخصوص پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہتر ثابت ہوگا. بھیا امام زامن نہ باندھ دینا کہیں, اتنی امیدیں مت لگاؤ بندے کا نے خدا, یہ اسی کرپٹ نظام کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے شاید باہر سے آ گیا ہو, شاید کچھ کرنے کی کوشش بھی کر لے, یہ اتنا مت لگاؤ کہ وہ مثلا کیا لکھا اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. آپ بہت اچھا نہ سوچے اتنا زیادہ. ہاں بالکل صحیح بات ہے, یہاں پہ بھی نہیں مل رہا کوئی. ابھی کیا جان ایف کینڈی کے قتل کے پیچھے خود یہودیوں کی سازش تھی کیونکہ وہ فری میسن کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ اس میں بہت اچھا ایک کام ہے جو یہ دیکھنے کا ہے کہ جتنے مرے ہیں یہ کن پالیسیز کے نتیجے میں مرے ہیں. یہ بہت اچھا ایک کام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک ڈاکومنٹری پہلے بھی انٹروڈیوس کروائی تھی, دی منی ماسٹرز. وقت ملے اس کو ضرور دیکھ لیں کبھی. دی منی ماسٹرز لمبی ہے, 4 گھنٹے کی ہے تقریبا, لیکن صاحب کام کیا ہے پروڈکشن کے حساب سے اور ٹیکنیک کے حساب سے 3rd کلاس ہے. دوبارہ دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن ایک دفعہ میں بھی جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے. ڈیٹا کلیکشن بہت اسٹرانگ ہے, سروے اس کا بہت اچھا ہے, پریزنٹیشن بہت خراب ہے, بڑا دل پہ جبر کر کے دیکھنا پڑتا ہے, لیکن معلومات بہت اچھی ہے اس کے اندر. امریکہ کی 150-200 سالہ بینکنگ ہسٹری کا اس نے جائزہ لیا ہے. ایکسلنٹ ڈاکومنٹری اس معاملے کو سمجھنے کے لیے, اور اس کے اندر کافی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا ابراہم لنکن کا قتل اور کینیڈی کا قتل بینکنگ سسٹم سے کس طریقے سے لنک میں تھا. یا اللہ, چائنا کا این ڈی پی کے 25% شیئر خریدنے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں تک مت جاؤ بھائی. شاید پاکستان سے دوستی اور تعلقات کا امریکی مقصد چائنا اور ایران تھا, مگر اب بھی امریکہ کا مقصد حل نہیں ہوتا, پھر بھی پاکستان کی امداد کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں نے عرض کیا اس کی خدمت آپ کی خدمت میں کہ ان کو امداد کے لیے بہت سالڈ فوٹنگ چاہیے, اور وہ سالڈ فوٹنگ صرف ایٹامک پلان کے اوپر کمپرومائز کرنے پہ حاصل ہوگی, اس سے کم پہ یہ لوگ نہیں کریں گے. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہاں ایک ای میل چل رہی ہے کہ ایران کے ایک رائٹر طاہری نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے آخری فرزند کے ظہور کے وقت جب قریب آئے گا تو ویسٹ میں ایک ٹال اینڈ بلیک شخص آئے گا جو دنیا کی مضبوط آرمی کی کمانڈ کرے گا, اور اس کا نام میرے فرزند حسین سے ملتا ہوگا. کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اس سے مشابہ ایک روایت پڑھی ہے, لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود میں ڈھونڈ نہیں پایا. میں نے بہت کوشش کیا کہ میں وہ روایت ڈھونڈ لوں جو میں نے پڑھی تھی, میں روایت کا ریفرنس ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا. میرے پاس ایک سافٹ ویئر بھی ہے جس میں کبھی سرچ کرتا ہوں تو کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں بھی کئی دفعہ سرچ کرنے کے باوجود میں اس کو نہیں ڈھونڈ پایا کہ آیا اس نے جو روایت یہاں پر دی ہوئی ہے. لیکن اتنا مجھے یاد آتا ہے کہ برسوں پہلے میں نے اس ٹائپ کی ایک روایت پڑھی تھی, یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے برسوں پہلے اس ٹائپ کی ایک روایت پڑھی تھی, لیکن میں نے بہت ڈھونڈا کہ مجھے دوبارہ مل جائے تاکہ میں بالکل پریسائسلی پڑھ لوں, اور ابھی آپ کے یہاں آنے سے 20 منٹ پہلے تک ڈھونڈا کہ یار شاید تکے میں کہیں ابھی مل جائے اچانک, لیکن وہی وہ تکا نہیں چلا اور وہ روایت جو ہے وہ نہیں ملی. لیکن ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ میرا جو دور کا حافظہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی ایک روایت پڑھی ہے, یہ مجھے یاد آ رہا ہے. پریسائسلی کیا تھی وہ میں مس کر گیا ہوں اور وہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. موجودہ حالت سے نکلنا مقابلہ کرنے کے لیے سیرت اہل بیت سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر؟ اس حوالے سے مختصر المیعاد اور طویل المیعاد پروگرام کیا ہونے چاہیے؟ پچھلی دفعہ میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, میں دوبارہ اس لیے نہیں بول رہا کہ اگر کوئی دوبارہ پڑھے گا تو سنے گا یہ پروگرام یا دیکھے گا تو بیچارہ بہت بور ہوگا, لیکن میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے رابطے کو مضبوط کرو. آپ صرف رابطے کو مضبوط کریں, آپ نے روابط کو مضبوط کیجئے, جس جگہ پر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے وہاں دیجئے تاکہ اس کی مشین چلے، اور جہاں وہ کچھ آپ کو دے سکتا ہے تاکہ آپ کی مشین چلے تو آپ کی مشین چلنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں. اور وہ جو ہم نے مثلا اتنی دور گاؤں میں جانا قبول کیا، وہ اسی لیے قبول کیا تھا، ہم لوگوں کے پاس کچھ ہے جس کو دیکھ کے ان کا کام نکل سکتا ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اپنے ایمان پر محنت کیجیے. دنیا کے کچھ مادی قوانین ہیں اور کچھ مانوی قوانین ہیں. مانوی دنیا کے اندر استغفار کی بہت اہمیت ہے، زیارت عاشورہ کی بہت اہمیت ہے، میرے اور آپ کے اول وقت نماز پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، جھوٹ بولنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، منافقت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ دنیا کی مادی مسائل بھی در حقیقت ہماری مانوی غلطیوں کے نتیجے میں، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ظاہر الفساد فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر فساد ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ در حقیقت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. آخر میں ایک بار پھر کہوں گا، ہم لوگوں کو خدا نے ایک خاص حالت میں یہاں پر رکھا ہے دنیا کے اندر. بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں ناگوار بھی ہیں. یہ ناگوار ٹائم گزر جائے گا اور ہمارا اپنے خیال ہے بہت اچھا وقت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. خدا نے کبھی بھی ہمارے لیے راستے بند نہیں کیے. خدا تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں توانائی دی ہے، ہمیں راستوں کا اطلاع دی ہے، اس کا علم دیا ہے، باقی سب ہمارے اوپر ہے. اپنے معاملے کو استعمال کریں، اپنی طاقت کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اس مشکل وقت سے گزر جائیے. اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، ایمان پر محنت کریں، اپنے رابطوں کو مضبوط کریں، نفس پرستی سے گریز کریں. جتنی نفس پرستی ہمارے اندر بڑھے گی، میں اپنا سوچوں میں اپنا سوچوں، جتنا یہ بڑھے گا ہماری مصیبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا ہم دوسروں کے لیے سوچتے چلے جائیں گے ہماری اپنی مصیبت کے لیے سہنا آسان ہوتا چلا جائے گا. بس بہترین کام یہ سوچنا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے بعض دوستوں نے پوچھا کہ ہم اپنے گھر میں کتنا اسٹاک کر سکتے ہیں. یہ مشکل کا حل نہیں ہے کہ میں اسٹاک کتنا کر سکتا ہوں، مشکل کا حل یہاں پر ہے کہ میں معاملے کو دوسروں کی مدد سے کس طریقے سے حل کر سکتا ہوں. اس صورت میں ہم اس مشکل کو گزار پائیں گے. آپ کی حسن سماعت.